جمعرات 22 نومبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ بھارت میں ہزاروں کسانوں کا اپنے مطالبات کے حق میں ممبئی میں مارچ اور دھرنا۔ گزشتہ 2.5 دہائیوں میں 3 لاکھ سے زیادہ کسانوں کی خودکشی، وجہ کیا ہے؟ تجزیہ کار۔
اور اصلی وجہ یہ ہے کہ کاشتکاری جو ہے گھاٹے کا سودا بن گئی ہے۔ کسان جتنا خرچ کرتا ہے اس کو آمد اتنی بھی نہیں ہوتی ہے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ انڈیا میں ہزاروں کسان ممبئی کی جانب مارچ کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ قحط سے متاثرہ علاقوں میں کسانوں کو مالی امداد فراہم کی جائے۔ تفصیل کے ساتھ پرنیا خان۔
ریاست مہاراشٹرا کی حکومت نے 2017 میں کھیتوں کے لیے لیے جانے والے قرضوں میں $5 ارب کی رعایت کا اعلان کیا تھا، لیکن مظاہرین کا کہنا تھا اس سے تمام کسانوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تازہ مظاہرے ہندو قوم پرستوں حمایت یافتہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے خلاف ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ انہیں ملک کی اقتصادی ترقی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات نے آج اپنی ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ حکومت سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فواد چودھری۔
کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کریں، اور سوشل میڈیا کو ہم نے ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہو سکے گا جب تک انٹرنیشنل جائنٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ نہیں ہوگا۔ کمپنی انٹرنیشنل گلوبل کمپنیز لائک فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام، یہ جو کمپنیز ہیں جن کے صرف R&D بجٹس جو ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بجٹس جو ہیں، وہ ہمارے جیسے ملکوں کے کل بجٹ سے زیادہ ہیں۔
انڈین کابینہ نے اپنی سرحد کے نزدیک پاکستانی علاقے میں واقع گردوارہ دربار صاحب تک انڈین یاتریوں کو رسائی دینے کے لیے خصوصی کوریڈور کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان نے انڈین کابینہ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم رواں ماہ ہی کرتارپور میں رہداری کے حوالے سے کام کا افتتاح کریں گے۔ پاکستان کی مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے فیض آباد پر دھرنے سے متعلق سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کو پارلیمنٹ چلائے گی یا خفیہ قوتیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیض آباد دھرنے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ بادی النظر میں پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا جانا محض الفاظ کی حد تک ہی محدود ہے۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ اس مقدمے کی سماعت کے دوران خفیہ ادارے ISI سے مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے اکاؤنٹس کی معلومات کے بارے میں پوچھا گیا تو عدالت کو بتایا گیا کہ اکاؤنٹس کی معلومات تک رسائی ISI کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ عدالت نے فیض آباد دھرنے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں روایتی حریفوں نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے کانگریس کی حمایت سے مشترکہ حکومت بنانے کا اعلان کیا تو ڈرامائی انداز میں گورنر نے قانون ساز اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
پہلی بار کشمیر کی ہندنواز سیاست بے بسی کا شکار ہے۔ 20 سال سے ایک دوسرے کے مد مقابل عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے جوں ہی حکومت سازی کا دعویٰ فیکس کے ذریعے پیش کیا تو گورنر ستیہپال ملک نے اسمبلی کو تحلیل کر ڈالا۔ تاہم گورنر ملک نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سیاسی اقدار کو بچانے کے لیے اسمبلی کو تحلیل کیا ہے۔ سابق وزیراعلی اور نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے گورنر کے فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا،
جمہوریت میں بہت چیزوں نے دخل دیا ہے، لیکن پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں کہ فیکس مشین نے جو ہے جمہوریت کا قتل گلا گھوٹا ہے۔
بی جے پی کے رہنما رام مادھو نے عبداللہ مفتی اتحاد کو پاکستان کی کارستانی بتایا، جس پر عمر عبداللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر اگلے ہفتے منعقد ہونے والی G20 سمٹ کے دوران سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ انقرہ نے سعودی ولی عہد پر صحافی جمال خشوقجی کے قتل کے معاملے پر دباؤ بڑھایا ہے۔ اس بحران سے ان بین الاقوامی کوششوں کو بھی بڑھاوا ملا ہے جو یمن میں جنگ کے خاتمے کے لیے کی جا رہی تھیں۔ ادھر سعودی وزیر خارجہ نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کا ملک جنگ ختم ہونے کے بعد یمن کی تعمیر نو کے لیے بڑا امدادی پروگرام شروع کرے گا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو منصب سے ہٹانے کا مطالبہ ایک سرخ لکیر ہے۔ نازش ظفر۔
بی بی سی سے خصوصی بات چیت میں عادل الجبیر کا کہنا تھا کہ ولی عہد 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی کونسل خانے میں صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث نہیں ہیں۔ ان کا یہ بیان امریکی سینٹ کے ارکان کی اس درخواست کے بعد سامنے آیا ہے جس میں صدر ٹرمپ سے سعودی ولی عہد کے اس قتل میں ملوث ہونے یا نہ ہونے کی دوبارہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جمال خاشقجی کو 2 اکتوبر کو استنبول میں واقع سعودی عرب کے کونسل خانے میں قتل کر دیا گیا تھا اور ان کی لاش تاحال نہیں ملی ہے۔
ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ادارے کے تازہ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز گزشتہ برس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کاربن کے اخراج میں کمی کے واضح اشارے بھی تاحال موصول نہیں ہوئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نومبر سے اردو نشریات میں سیربین کی شارٹ ویو کی 7300 کلو ہرٹز والی فریکوینسی تبدیل کی جا رہی ہے۔ 19 نومبر سے شارٹ ویو کی یہ نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز ہوگی۔ باقی فریکوینسیز حسب معمول رہیں گی، یعنی 19, 25, 31 اور 41 میٹر بینڈ میڈیم ویو پر، اور شارٹ ویو پر نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز۔ سیربین روزانہ رات 8 بجے سے 9 بجے تک۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ بھارتی کابینہ نے پاکستانی سرحد کے اندر واقع سکھوں کے مقدس مقام گردوارہ دربار صاحب تک یاتریوں کو رسائی کی سہولت فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور آپ کے پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات بھی پروگرام میں شامل ہے۔ آغاز ممبئی میں کسانوں کے احتجاج کی تفصیل سے۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں آج ہزاروں کسانوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ممبئی کی طرف مارچ کیا اور شہر کے آزاد میدان علاقے میں دھرنا دیا۔ اس کے علاوہ مالی پریشانیوں کی وجہ سے خودکشی کرنے والے کسانوں کی بیواؤں نے بھی احتجاج کیا ہے۔ ممبئی میں بی بی سی مراٹھی کے نامہ نگار میوریش کنر کاشتکاروں کے اس احتجاج کی رپورٹنگ کے لیے وہاں موجود تھے۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے میورش سے تفصیل جاننا چاہی تو انہوں نے بتایا،
یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ سب کل ممبئی کی طرف انہوں نے کوچ کیا تھا، ممبئی کے دروازے پہ وہ آ گئے تھے۔ ممبئی سے سٹے نزدیکی ہے تھانا نام کا شہر، وہاں پہ وہ آئے تھے جہاں پہ وہ تھانا ہے، اور اسی کے آگے ہے پورا ناردرن مہاراشٹرا جو گجرات سے لگ کر ہے۔ تو اس پورے علاقے کے قریب 5 سے 6 ضلعوں کے بہت سارے جو کسان، اور ان میں سے سب سے زیادہ آدیواسی لوگ جو ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ سارے لوگ یہاں پہ آئے تھے۔ کل وہ تھانے میں آ گئے اور آج صبح کل وہ ممبئی شہر میں پہنچ چکے تھے، اور آج صبح ان کا یہ پورا مارچ جو ہے جو مہاراشٹر ودھان سبھا کی اسمبلی سیکشن میں ہے فی الحال، تو اس کی طرف یہ چلا گیا۔ اسی کے نزدیک آزاد میدان ہے، وہیں پہ پورے دن بھر آج دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ جو ہیں وہ کسان ہیں اور وہ آدیواسی ہیں، کھیتوں میں رہنے والے ٹرائبلز ہیں، جنگلوں میں رہنے والے، تو وہ الگ الگ اپنی ڈیمانڈز لے کے ممبئی میں آ گئے تھے۔
تو کیا ڈیمانڈز ہیں ان کے، کیا مطالبے ہیں؟
جی، ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ جو ہے، ان میں سے زیادہ تر آدیواسی لوگ ہیں، اور یہ بہت سالوں سے قریب کتنی پیڑھیوں سے جنگلوں میں رہ رہے ہیں، اور جنگلوں میں وہ کھیتی کرتے ہیں اور اسی کھیتی پہ ان کا گزارا بھی ہوتا ہے۔ اور سالوں سے دقت یہ ہے کہ جو آفیشیل گورنمنٹ ریکارڈ ہوتا ہے جو کسی کسان کا، کہ یہ اتنی ایکڑ زمین اس کی ہے اور یہاں پہ وہ ہمیشہ سے کھیتی کرتے ہیں، لیکن ان آدیواسیوں کی دقت یہ ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی پروف ہے، نہ کوئی ڈاکیومینٹیشن ہے۔ برٹشوں کے زمانے سے نہ ان کا کوئی ڈاکیومینٹیشن کیا گیا ہے، اور آگے والے آنے والی سرکار کے دور میں بھی، پچھلے 60 سالوں میں بھی وہ ویسے ہی نگلیکٹڈ رہے ہیں، تو ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ تو ان کے نام پر زمین نہیں ہوتی، حالانکہ وہ وہاں پہ کھیتی کرتے ہیں لیکن ان کے نام پہ نہیں ہے۔ اور جو بھی ان کے نام پہ نہیں ہے، سرکار کی کسانوں کے لیے جو بھی اسکیمز ہوتی ہیں، ویورز ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ ان کو نہیں مل جاتے، اور اس لیے وہ کسی بھی وکاس سے، ڈیولپمنٹ سے دور رہ جاتے ہیں۔ تو ان کا سب سے بڑی مانگ یہ ہے کہ وہ ان کے نام پر زمین ہو جائے۔ پھر فی الحال مہاراشٹر اس پورے علاقے میں سوکھا ہے، سرکار نے آفیشیلی سوکھا ڈکلیئر کر دیا ہے، ڈراؤٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس کے کوئی بھی معاوضہ ہے جو نہیں ملا ہے، تو اس کی وہ ذمہ داری اس کی مانگ کر رہے تھے۔ اور کچھ ہی مہینے پہلے سرکار نے جو کسانوں کا قرضہ ہے وہ لمیٹڈ طور پر معاف کیا گیا تھا، لوگ پورا لون ویور دیا تھا، جو ان میں سے کسی کی انہیں کسانوں کو نہیں ملا ہے، تو وہ پورا ان کو مل جائے، اس کی بھی مانگ لے کر، یہ بڑی مانگیں لے کر آج وہ اس پروٹیسٹ میں دھرنے پہ آ گئے۔
تو اب کیا ہوا، کیا ان کی کوئی حکومت سے، سرکار سے کوئی بات چیت ہوئی، مطالبات پہ کوئی بات ہوئی، کیا نتیجہ نکلا اس پروٹیسٹ کا، اس احتجاج کا؟
جی جی، पहले से ही सरकार ने, जैसे मुंबई में आ गए सरकार ने इनसे बातचीत करना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इसी नॉर्थ महाराष्ट्र इलाके से आने वाले एक मंत्री है गिरीश महाजन, उनको इनसे मिलने के लिए भेजा गया। ये धरने पर बैठे थे तो असेंबली में खुद मुख्यमंत्री ने इनके जो नेता है प्रतिभा शिंदे उनको चर्चा के लिए बुलाया था, और अब ये पता चल रहा है कि कुछ देर पहले ये चर्चा है जो खत्म हो गई और इनकी सारी मांगे जो है वो जो मान ली है सरकार ने। सबसे बड़ी जो मांग थी कि जो पेंडिंग केसेस है ये आदिवासियों की जमीन उनके नाम पे करने के लिए, तो वो सरकार सबसे पहले काम करेगी और महाराष्ट्र के जो मुख्य सचिव है चीफ सेक्रेटरी वो इस पूरी प्रोसेस पे ध्यान रखेंगे मुंबई से। और बाकी भी उनकी जो मांगे है जो मान ली है, 3 महीनों बाद फिर से इसकी एक रिव्यू मीटिंग सरकार करेगी और क्या वो पूरी की है कि नहीं की है एडमिनिस्ट्रेशन ने वो सरकार देखेगी। मैं आपको बता दूं कि 8 महीने पहले इतना ही किंतु इससे बहुत बड़ा करीब 40,000 किसानों और आदिवासियों का ऐसा ही मार्च यही डिमांड लेके मुंबई में आया था। सरकार ने उनकी भी मांगे मान ली थी लेकिन बहुत सारी मांग पूरी नहीं हो पाई है। तो ये अब देखना है कि आज सरकार ने मान तो लिया है, शायद ये अपना जो प्रोटेस्ट है वो खत्म कर लेंगे, लेकिन क्या सरकार इस इलेक्शन ईयर में ये पूरी मांगे जो मान ली है वाकई में ग्राउंड लेवल पे उसको पूरी करती है कि नहीं, ये सब देखना है।
मुंबई में हजारों किसानों का एहतजाज, तफसील बता रहे थे बीबीसी मराठी सर्विस के नामा निगार म्योरेश कुनूर। और इसी खबर के तनाजुर में मैंने भारत में किसान तहरीक के सरगर्म कारकुन योगेंद्र यादव से बात की और पहले उनसे पूछा कि अगरचे फ़िलहाल तो हुकूमत ने काश्तकारों के मुतालबात मान लिए हैं मगर गुज़श्ता तकरीबन 22-23 साल के दौरान कम से कम 3 लाख किसान अपनी माली मुश्किलात की वजह से खुदकुशियां कर चुके हैं, ऐसा क्यों है?
देखिए आज हिंदुस्तान की जो खेती बाड़ी है वो 3 किस्म के क्राइसिस से गुजर रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, किसान के खेती घाटे का सौदा बन गई है, खेती में कोई मुनाफा नहीं है। इकोलॉजिकल क्राइसिस है, ना पानी बचा है जमीन में, मिट्टी की ताकत खत्म हो गई है, बर्बाद हुई है। और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वजूद का संकट है, यानी कि किसान खुदकुशी कर रहा है, गांव छोड़ के भाग रहा है। और ऐसे में जो सरकार इस वक्त देश में है, केंद्र सरकार हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका रुख इतना किसान विरोधी है कि उसकी वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से देश में कहीं ना कहीं, कभी एक सूबे में, कभी दूसरे सूबे में, कभी एक बात कभी दूसरे नाम पर किसानों के प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, बड़े बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये उसी सिलसिले में से एक और प्रोटेस्ट बार होता।
अच्छा, तो ये जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, इनका बुनियादी मसला है क्या? ये कर्जा लेने में क्यों मजबूर होते हैं और जब कर्जा वापस नहीं कर पाते उसकी क्या वजह है? क्या जो उनकी जो प्रोड्यूस है, जो उनकी पैदावार है, उसकी सही कीमत नहीं मिलती उन्हें, क्या सब है क्या ये?
देखिए मुंबई में इस वक्त जो प्रोटेस्ट हुआ है ये बहुत खास तरह का है, क्योंकि ये जो किसान है, ये जिन्हें हम आदिवासी बोलते हैं, ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब जिसे हिंदुस्तान में हम बोलते हैं, वो हैं जिनकी असली प्रॉब्लम ये है कि जंगल में उन्हें जो जमीन के हुकूक मिले थे वो कागज में मिले और उन्हें वो हकीकत में नहीं मिले हैं, वो उसके लिए लड़ रहे। लेकिन ये प्रोटेस्ट में भी और हिंदुस्तान के किसानों के जितने भी प्रोटेस्ट पिछले 1.5-2 साल से हो रहे हैं, सब में 2 मुद्दे हैं जो हर बार उठ रहे हैं। पहला ये कि किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले, और दूसरा ये कि किसान का जितना भी कर्ज है उस कर्ज को किसी तरह से खत्म किया जाए। और ये दोनों चीज की बुनियादी वजह ये है कि किसान को जब फसल खराब होती है तब तो बर्बाद होता ही होता है, लेकिन जिस साल फसल अच्छी हो जाए तब फिर किसान मारा जाता है क्योंकि उसको दाम नहीं मिलता। तो किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम कैसे मिल सके, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और देश भर के किसान इसको उठा रहे हैं। आज से 1 हफ्ते के बाद दिल्ली में ऐसा नहीं, इससे भी बहुत बड़ा एक जलसा, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। तो पूरे देश में इस किस्म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और असली वजह ये है कि खेती किसानी काश्तकारी जो है घाटे का सौदा बन गई है। किसान जितना खर्च करता है उसको आमद उतनी भी नहीं होती है।
तो इसका हल क्या है?
इसका हल जो किसान संगठन कह रहे हैं, किसानों के जितने मूवमेंट कह रहे हैं, और मैं खुद उसका हिस्सा हूँ, वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से दो कानून बने। पहला कानून जो किसान को उसकी लागत का कम से कम 1.5 गुना दाम दिलवाने की गारंटी दे। कागज पे हिंदुस्तान सरकार इसकी डिक्लेरेशन करती है लेकिन वो हकीकत में मिलता नहीं। और दूसरा ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से किसानों का जो कर्जा है उसे एक झटके में कम से कम एक बार खत्म किया जाए ताकि किसान एक साफ पट्टी पे नई शुरुआत कर सके, किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलवा सकना ही इसका एक रास्ता है। इसके कई काम इसके लिए करने होंगे लेकिन आज की तारीख में सियासत में इस सवाल को लेके कोई संजीदगी दिखाई नहीं देती। एक जिसे पॉलिटिकल विल कहते हैं, ये इच्छा कि हाँ भाई हमने सचमुच करना है, ये दिखाई नहीं देता और ये सबसे बड़ी जड़ है। कहने को किसान इस देश की मेजोरिटी है लेकिन हक जो हकीकत है उसमें वो बिल्कुल हाशिए पे रहते हैं जिंदगी जी।
योगेंद्र यादव जी, आपने कहा कि आप खुद भी इस तहरीक का, इस मूवमेंट का हिस्सा हैं जो किसानों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। अब यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि भाई कर्ज अगर हुकूमत से लिया है और वो नहीं अदा कर पा रहे तो दिवालिया भी तो हो सकते हैं ना, किसान डिफॉल्ट भी कर सकता है, खुदकुशी पे वो क्यों मजबूर हो जाता है? क्या इसकी वजह यह है कि वहाँ का जो सोशियो साइकोलॉजिकल सेटअप है कि ऑनर का मसला है, इज्जत का मसला है, गैरत का मसला है कि हम कैसे कर्ज जो है वो दिवालिया कैसे हो जाएं इसके बजाय अपनी जान ले लें, क्या ये भी कोई एक फैक्टर है, ये भी एक मुहर्रिक है इसका?
मैं इस वक्त जहाँ से बात कर रहा हूँ, हरियाणा जो सूबा है उसमें रेवाड़ी जिले में हूँ, उसके साथ में झज्जर जिला है। 4 दिन पहले यहाँ एक किसान की खुदकुशी का मामला आया है और आपका बात होने से जस्ट पहले मैं उसके कागजात देख रहा था। किसान का ओरिजिनल लोन सिर्फ 1.5 लाख रुपए का था जिसके ऊपर ब्याज लग के 3 लाख रुपया उसका टोटल कर्ज हो गया। बैंक से नोटिस आ रहे थे। इस साल उसकी सारी फसल पानी में डूब गई, किसी किस्म का बीमा उसको नहीं मिला, लड़की की शादी होने वाली थी और बैंक सिर्फ नोटिस नहीं भेज रहा था, बैंक वहां पे लठैतों को भी भेजता है कि पैसा दो वरना ये करेंगे। तो ऐसे हालात में उसे लगता है कि सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो गए हैं और तभी कोई इंसान खुदकुशी के लिए मजबूर होता है। और ये उस मुल्क में जहां हजारों करोड़ का लोन लेके लोग चुपचाप से चले जाते हैं और आपके यहाँ लंदन में घूमते हैं, उस मुल्क में जहां सैकड़ों करोड़ का लोन लेके भूल जाते हैं और सरकार उनका लोन रफा दफा कर देती है, लेकिन 3 लाख का लोन लेने वाले को खुदकुशी करनी पड़ती है। ये हालात हैं देश में।
ये थे भारत में किसान तहरीक के सरगर्म कारकुन योगेंद्र यादव। और ये खबर भी भारत ही से है जहां मरकजी काबीना ने पाकिस्तानी हदूद में वाक़े सिखों के मुकदस मुकाम गुरुद्वारा दरबार साहब तक सिख यात्रियों को रसाई देने के लिए करतारपुर कॉरिडोर या रास्ता बनाने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब सिख बाबा गुरु नानक का यौम पैदाइश मना रहे हैं। इस सिलसिले में नमनगार उमर दराज ननकाना साहब में थे, मैंने उनसे पूछा कि वहाँ आए हुए सिख यात्रियों का करतारपुर कॉरिडोर से मुतालिक भारतीय काबीना के फैसले पर क्या कहना था।
जी, इसमें जो बाबा गुरु नानक देव का जो यौम पैदाइश है वो बुनियादी तौर पर कल है लेकिन उनका जो मेला है उसका आगाज हो चुका है, जिसके लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जो यात्री हैं वो पाकिस्तान में आते हैं। इंडिया से एक बहुत बड़ी तादाद जो वहाँ पर वाघा बॉर्डर के थ्रू ननकाना साहिब में पहुँचती है और वो यहाँ पर एक मेले का समा होता है वो अभी जारी है। इसके साथ ही जो एक डेवलपमेंट हुई है इम्पोर्टेंट, वो ये हुई है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो पहले से ही रजामंदी जाहिर कर चुकी थी कि वो करतारपुर जो बॉर्डर है उसको खोलना चाहती है, ये उसको उसके अंदर कोई एतराज नहीं है। लेकिन इंडियन हुकूमत जो है उसने आज ऐलान किया कि उनकी कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है कि जो करतारपुर के ऊपर जो कॉरिडोर है वो तामीर करेंगे। ये कॉरिडोर जो है इसके हवाले से जो सजेशन थी वो ये थी कि एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि जिसमें बगैर वीजा के जो सिख यात्री हैं वो करतारपुर में जो वाक़े दरबार सिंह गुरुद्वारा है वहां तक आ पाएंगे और वहां पे वो दर्शन करने के बाद फिर वहां से वापस चले जाएंगे, यानी इनको वीजा की जरूरत नहीं होगी, एक वीजा फ्री कॉरिडोर होगा। तो अगर इंडियन हुकूमत की तरफ से इसका अप्रूवल आ गया है तो अब ऐसा लग रहा है कि उसके शायद बॉर्डर के खुलने के इम्कान जो है वो बढ़ गए हैं। तो जो यात्री यहाँ पर आए हुए हैं मुख्तलिफ हिस्सों से दुनिया के वो बहुत खुश हैं इस ऐलान के बाद और उनमें काफी एक्साइटमेंट पाई जाती है कि वो ये अगर बॉर्डर खुल जाता है तो वो फिर सीधा जो है वो करतारपुर दरबार सिंह जो है वहां पर जा सकेंगे और वहां से वो दर्शन करने के बाद फिर वो ननकाना साहिब भी आ पाएंगे और आ जाते हैं। तो जो हमारी बात हुई मुख्तलिफ यात्रियों से जो अमरीका से आए हुए थे, कुछ कैनेडा से आए हुए थे, कुछ इंडिया से आए हुए थे, तो उनमें इस ऐलान के बाद काफी एक खुशी की लहर पाई जाती है। वो काफी एक्साइटेड थे कि कब होता है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि हुकूमतें जो हैं वो ऐलान तो कर देती हैं लेकिन उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रुक जाती है।
और अब ये जो भारतीय काबीना का फैसला आया है कि वो करतारपुर का जो बॉर्डर है, जो कॉरिडोर है, वो खोलने पे तैयार हैं, इस ये तजवीज तो पाकिस्तान की थी जैसा कि आपने जिक्र भी किया, पाकिस्तान का अब इस पर कोई रद्दअमल आया है इस फैसले पर?
इस हवाले से जो वफाकी वजीर इत्तला'आत हैं उनका बयान कुछ देर पहले आया था और उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। और जैसा कि आप बोल रहे थे कि उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया था, अगर आपको याद हो तो वजीर आजम इमरान खान की जो हलफ बरदारी की तकरीब थी उसमें इंडिया से नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो उनको मदऊ किया गया था, वो शरीक हुए थे और उन्होंने ही इस बात को इनिशिएट किया था। उनका ये इनिशिएटिव था, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी चीफ से भी इस हवाले से बात की थी और उसके बाद ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान जो है वो इस सरहद को खोलने के लिए तैयार है, लेकिन उसके जवाब में इंडिया की तरफ से खामोशी थी, इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा रहा था। तो अब जब ये इंडिया की तरफ से बयान आया है तो पाकिस्तानी हुकूमत का भी कहना है कि वो इसका खैर मकदम करते हैं और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन को बढ़ाने के लिए भी अहम कदम होगा। और अब देखना ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है और इसमें कितना वक्त लगता है।
ननकाना साहब से ये थे नामनिगार उमर दराज। और अब से कुछ देर पहले हमारे साथी शफी नकी जामई ने दिल्ली में BBC पंजाबी सर्विस के एडिटर अतुल सांगर से पूछा कि चंद माह पहले इंडिया ने तो इनकार कर दिया था, अब ऐसा क्या बदल गया है कि इंडिया खुद ब खुद सिख यात्रियों के लिए करतारपुर की सरहद खोलने पर आमादा हो गया है?
ये डिमांड सिख करते आए हैं कि करतारपुर का जो कॉरिडोर है वो खोला जाए। बहुत सारे सिखों की ये जो भावना है इसको रिकग्नाइज तब किया गया है जब सिद्धू साहब पाकिस्तान गए और इमरान खान साहब की ओथ टेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया और जनरल बाजवा से जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार है कॉरिडोर खोलने के लिए। ये जानना ज़रूरी है कि 2017 में इंडिया की पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको चेयर कर रहे थे शशि थरूर साहब, उन्होंने कहा था ये इम्प्रैक्टिकल है, ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं हो सकता। लेकिन ये जो सारा का सारा पूरी तस्वीर बदली है, ये इसलिए बदली है क्योंकि सिखों की तरफ से ये डिमांड बहुत ज़ोर शोर से उठाई जा रही है। ये आज ही के दिन 549th बर्थ एनिवर्सरी है गुरु नानक साहब की, 550th ईयर जो है उनका बर्थ का, वो बहुत बड़ी पैमाने पे और बहुत बड़े स्केल पे सेलिब्रेट किया जाना है।
तो अतुल सागर, आइंदा साल इंडिया में आम इंतखाबात होने वाले हैं, तो करतारपुर की सरहद खोलने के फैसले का सियासत और सिख वोट बैंक पर कितना ताल्लुक है या असर पड़ सकता है?
इसका सियासत से पूरा ताल्लुक हो सकता है शफी साहब, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन माइनॉरिटीज़ में से, प्रोमिनेंट माइनॉरिटीज़ में से केवल सिख ही हैं जो अकाली दल के शक्ल में, अकाली दल के रूप में BJP के साथ हैं।
दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा बेएतमादी के तनाजुर में ये सरहद खोलना अस्करी और स्ट्रेटजिक नुक्ते नज़र से कितना अहम है?
ये फैसला जो है वो यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस को और आर्मी को पसंद नहीं आएगा। हाल ही के दिनों में आरिफ इंडिया के रावत साहब ये कह चुके हैं कि पंजाब में दोबारा मिलिटेंसी को बढ़ावा देने, इनक्रेज करने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये जो है ये यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस को तो ये फैसला पसंद नहीं आएगा, सिखों को, आम जनता को ये फैसला बहुत पसंद है।
4.5 साल तक पाकिस्तान के बारे में सख्त मौकफ इख्तियार करने के बाद अब ये पेशरफ्त, तो वज़ीर आज़म मोदी पर क्या तनकीद ना होगी?
देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सरहद खोलने का जो मामला है करतारपुर का, इसको वाइडर इंडिया पाकिस्तान पॉलिसी پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہ سمجھا جائے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب پہلے بھی کیبنٹ میٹنگز کے بعد فورن منسٹر نے سشما سوراج جی نے بھی اس بارے میں بات کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کرتارپور کا مسئلہ الگ ہے, ویسے ہم کمپوزٹ ڈائیلاگ ابھی اس کا کوئی شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے.
دلی سے بی بی سی پنجابی سروس کے ایڈیٹر اتل سانگر ہمارے ساتھی شفیع نگی جامعی سے بات کر رہے تھے. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
رول ساؤنڈ کیمرا ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فرحان جلیبی معشوق فریبی خیال ہے تیرا دیوانا.
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کل سے کولمبو میں شروع ہو رہا ہے. انگلینڈ نے فاسٹ بالر سٹورٹ براڈ کو جمی اینڈرسن کی جگہ موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ ٹیم میں وکٹ کیپر بیٹسمین جانی بیسٹو کو انفٹ سیم کرن کی جگہ شامل کیا گیا ہے. دوسری جانب سری لنکن کپتان دنیش چندیمل گروئن کی تکلیف کے سبب یہ میچ نہیں کھیل پائیں گے. ان کی جگہ فاسٹ بالر لکمل کو قیادت سونپے جانے کا امکان ہے. سری لنکا کے خلاف سیریز جیت کر انگلینڈ کی ٹیم عالمی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر آ گئی ہے. خواتین کی آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے سیمی فائنلز کل کھیلے جا رہے ہیں. پہلا سیمی فائنل میزبان ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے درمیان ہوگا, جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہے. آسٹریلیا نے بھارت کے خلاف پہلے 2 ٹیسٹ میچوں کے لیے 14 رکنی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. وکٹوریا کے اوپنر مارکس ہیرس کو پہلی مرتبہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. پہلا ٹیسٹ میچ 6 دسمبر سے ایڈیلیڈ میں کھیلا جائے گا. شارجہ میں ہونے والی T10 لیگ میں راجپوت نے سندھیز کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی. فاتح ٹیم کے محمد شہزاد نے صرف 16 گیندوں پر 74 رنز بنائے, جس میں 8 چھکے اور 6 چوکے شامل تھے. دوسرے میچ میں کیرالا نائٹس نے پختونز کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا. آئیوری کوسٹ اور چیلسی کے سابق فٹ بالر ڈی ڈی ایر ڈروگبا نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. ڈروگبا کی موجودگی میں چیلسی نے چیمپئنز لیگ کے علاوہ 4 مرتبہ پریمیئر لیگ جیتی. ٹینس کے کھلاڑی ڈینیل براشیالی پر میچ فکسنگ میں ملوث ہونے پر تاحیات پابندی عائد کر دی گئی ہے. وہ 50 سال کی عمر کی کیٹیگری کے صفحے اول کے کھلاڑی ہیں. ان کے ساتھ ہی اسٹیرس پر بھی 10 سالہ پابندی عائد کی گئی ہے, حالانکہ وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں. برطانوی ایتھلیٹ محمد فارہ آئندہ سال اپریل میں ہونے والی لندن میراتھن میں حصہ لیں گے. یورو فٹ بال 2020 کے کوالیفائنگ مقابلوں کے ڈراز 2 دسمبر کو ڈبلن میں نکالے جائیں گے. کوالیفائنگ راؤنڈ کا آغاز 21 مارچ سے ہوگا.
کھیلوں کا حوالہ آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گورنر کے ریاستی اسمبلی کو ختم کر دینے کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہاں حقیقی جمہوریت ہے؟ تفصیل ذرا دیر میں. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
انڈیا میں ہزاروں کسانوں نے آج ممبئی کی جانب احتجاجی مارچ کیا. ان کا مطالبہ تھا کہ قحط سے متاثرہ انڈین علاقوں میں کسانوں کو مالی امداد فراہم کی جائے. اقوام متحدہ کے یمن کے لیے نمائندہ خصوصی مارٹن گریفتھ نے یمن کی بندرگاہ حدیدہ کا دورہ ملتوی کر دیا ہے. وہ وہاں قیام امن کی کوششوں کو مزید تیز کرنا چاہتے ہیں. انڈین کابینہ نے اپنی سرحد کے نزدیک پاکستانی علاقے میں واقع گردوارہ دربار صاحب تک انڈین یاتریوں کو رسائی دینے کے لیے خصوصی کوریڈور تعمیر کرنے کی منظوری دی ہے اور پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے منعقد ہونے والی G20 سمٹ کے دوران سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے وہ ملاقات کر سکتے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا عبداللہ فاروقی سے، سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ایک وفاقی جج پر ان کے فیصلے کی وجہ سے تنقید کی تو امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے صدر کو قانون اور عدلیہ کا سبق پڑھایا، لیکن صدر ٹرمپ نے چیف جسٹس کو بھی ٹویٹر کے ذریعے تلخ جواب دیے۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
امریکہ میں یہ غیر معمولی صورتحال ہے کہ امریکی صدر اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس کے درمیان نوک جھونک تب شروع ہوئی جب صدر ٹرمپ نے ایک وفاقی جج کے اس فیصلے پر تنقید کی جس میں دو دن پہلے جج نے تارکین وطن لوگوں کو امریکہ میں پناہ دینے سے متعلق ٹرمپ کی نئی پالیسی کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ ٹرمپ کی نئی پالیسی کے تحت ان تارکین وطن لوگوں کو امریکہ میں پناہ نہیں دی جا سکتی جو غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہوتے ہوں۔ ٹرمپ نے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے امریکہ کے نائنتھ سرکٹ کے اپیلز کورٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ اس عدالت میں اب یہ معاملہ جا سکتا ہے۔
Well, you go to the Ninth Circuit and it's a disgrace and I'm going to put in a major complaint. This was an Obama judge.
ٹرمپ کہہ رہے تھے آپ نائنتھ سرکٹ میں جائیے اور میں تو اس بارے میں کمپلین کرنے والا ہوں، یہ ایک اوباما جج تھے، لیکن میں آپ کو بتا دوں اب ایسا نہیں چلے گا، یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ نہایت ہی شرمناک ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد چیف جسٹس جان رابرٹس نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ جج جج ہوتے ہیں اور کوئی اوباما جج یا ٹرمپ جج، کلنٹن جج یا بش جج نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے ججز بڑی دیانتداری سے سارے مقدمات میں سب کو برابر کا حق دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں آزاد عدلیہ کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس جان رابرٹس کے اس بیان کے بعد جواب دیتے ہوئے ٹرمپ نے کئی ٹویٹس کر کے ان میں لکھا کہ معاف کیجیے گا جسٹس رابرٹس، آپ کے پاس اوباما ججز ہیں اور ان کے خیالات ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے ہماری سیکیورٹی کے اداروں کے لوگوں سے بہت مختلف ہیں۔ جی ہاں، اگر نائنتھ سرکٹ کورٹ آزاد ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ چیف جسٹس صاحب، آپ اعداد و شمار دیکھ لیجئے، وہ ہوش اڑانے والے ہیں، ہمیں حفاظت اور سلامتی چاہیے، ججوں کے فیصلے ہمارے ملک کو غیر محفوظ بنا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ نے عدلیہ کو اور خود چیف جسٹس جان رابرٹس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ کی غیر ملکی لوگوں کے امریکہ میں آنے پر پابندی لگائے جانے کی پالیسی کو عدالت کے ججوں نے غیر آئینی قرار دیا تھا تو صدر ٹرمپ نے ان کی بھی تنقید کی تھی۔ اس کے علاوہ امریکہ میں غیر قانونی طریقے سے آنے والے لوگوں کے بچوں کو امیگریشن میں رعایت کے معاملے میں بھی صدر ٹرمپ نے عدالتی فیصلے کی تنقید کی تھی۔ سن 2016 میں انتخابی مہم کے دوران بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے چیف جسٹس جان رابرٹس کو بدترین جسٹس قرار دیا تھا اور انہیں صدر اوباما کی ہیلتھ کیئر کی پالیسی نافذ ہونے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ چیف جسٹس جان رابرٹس نے پہلی مرتبہ کسی امریکی صدر کے بیان کے جواب میں تلخ بیان دے کر یہ واضح کر دیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ صدر ٹرمپ کی بات بے بات تنقید پر اب خاموش نہیں رہنے والی ہے۔ چیف جسٹس جان رابرٹس کی تقرری صدر جارج ڈبلیو بش نے کی تھی۔ سابق صدر بل کلنٹن کے وائٹ ہاؤس کے سابق ترجمان جو لاکہارٹ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے اس طرح عدلیہ پر حملے امریکی جمہوریت کے لیے خطرناک
ہیں۔
سابق صدر بل کلنٹن کے وائٹ ہاؤس کے سابق ترجمان جو لاکہارٹ کہہ رہے تھے کہ صدر ٹرمپ اپنے پاس سارے اختیارات رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی لیے وہ عدلیہ پر بھی تنقید کرتے رہتے ہیں، کچھ نہایت ہی خطرناک ہو رہا ہے، جو بھی ان کے عزائم ہیں وہ نہایت ہی خطرناک لگ رہے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے نائن سرکٹ کورٹ کی تقسیم کرنے کی بھی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اپیلز کورٹ کو تقسیم کرنے کے لیے کانگریس میں منظوری ضروری ہوگی۔ نائن سرکٹ کورٹ کے جج امریکہ کی 9 ریاستوں میں وفاقی عدالت کے فیصلوں پر اپیلوں کی سنوائی کرتے ہیں، ان میں میکسیکو کی سرحد پر واقع اریزونا اور کیلیفورنیا ریاستیں بھی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امیگریشن اور غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق کئی مقدمے بھی نائن سرکٹ اپیلز کورٹ میں پہنچتے ہیں۔ امریکہ میں عدالتوں کے ججوں کی تقرری بھی ایک سیاسی مسئلہ ہوتا ہے اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیوں کے صدور اپنی اپنی مرضی کے جج دیگر عدالتوں میں تعینات کرواتے رہے ہیں، جس سے اپنی مرضی کی پالیسیوں کو نافذ العمل کرنے میں آسانی ہو اور ان ججوں کی سینٹ سے منظوری ضروری ہوتی ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ کی 2016 کے انتخابی مہم کی ٹیم کے روس کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کے معاملے میں خصوصی تفتیش کار رابرٹ مولر کی تفتیش اب لگتا ہے آخری مراحل میں پہنچ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے تفتیش کار کے کچھ سوالات کے جواب تحریری شکل میں دیے ہیں۔ اب ٹرمپ کے وکیل روڈی جولیانی کا یہ کہنا ہے کہ ابھی مولر صدر ٹرمپ سے مزید کچھ وضاحتیں طلب کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ٹرمپ کے وکیل جولیانی نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رابرٹ مولر صدارتی اختیارات میں مداخلت کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
متحدہ عرب امارات نے ایک برطانوی طالب علم کو جاسوسی کے جرم میں 25 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ برطانیہ نے متحدہ عرب امارات کے اس فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے نازش فیض سے۔
برطانیہ نے کہا ہے کہ انہیں متحدہ عرب امارات کے اس فیصلے پر مایوسی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس کیس سے متعلق فکر مند ہیں۔ میتھیو ہیجز کے کیس کی سماعت کے دوران ان کی جانب سے کوئی وکیل موجود نہیں تھے۔ کیس کا فیصلہ 5 منٹ کی سماعت کے دوران دیا گیا۔ میتھیو ہیجز کو رواں سال مئی میں متحدہ عرب امارات کے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ہیجز اپنی پی ایچ ڈی ڈگری سے متعلق ریسرچ کر کے متحدہ عرب امارات سے برطانیہ واپس آ رہے تھے۔ میتھیو ہیجز نے کبھی بھی کسی جرم کا اقرار نہیں کیا۔ میتھیو ہیجز کی بیوی نے برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ ہیجز کی بیوی نے برطانوی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اس معاملے پر اپنا سخت موقف اختیار کریں۔ اپنے ایک بیان میں برطانوی وزیر خارجہ جرمی ہنٹ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہیجز کو رہا نہ کیا گیا تو یو اے ای کو اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔
یہ میتھیو ہیجز، ان کی بیوی اور ان کے خاندان کے لیے شدید بری خبر ہے، اور ہم بھی اس معاملے کو لے کر مکمل طور پر صدمے میں ہیں۔ ہم نے ان پر لگائے گئے الزامات سے متعلق کسی بھی طرح کے کوئی ثبوت نہیں دیکھے۔ ہم ہیجز کے تحفظ کے لیے فکر مند ہیں۔ یو اے ای کو برطانیہ کا دوست اور اتحادی ہونا چاہیے، اور اگر ہم اس معاملے کو حل نہ کر سکے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے، کیونکہ یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔
انگلینڈ کے وزیر صحت میٹ ہینکاک نے اس معاملے پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا،
میرا خیال ہے کہ ہم نے ان الزامات سے متعلق کوئی ثبوت نہیں دیکھے، جس کی وجہ سے ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کریں، اور واضح طور پر اس کے سفارتی سطح پر سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ برطانیہ کا ایک دوست اس طرح کا قدم کیوں اٹھائے گا؟
دوسری جانب یو اے ای کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر حماد سیف الشمسی نے کہا ہے کہ ہیجز نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا اور ان کو سزا مکمل تحقیقات کے بعد دی گئی ہے۔ مگر اس بیان پر ہیجز کے خاندان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جن دستاویزات پر ہیجز نے دستخط کیے ہیں وہ عربی زبان میں تھے، جبکہ عربی زبان ہیجز کو پڑھنی یا لکھنی نہیں آتی ہے۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ بین بریڈ شا نے کہا کہ حکومت کو یو اے ای کے اس موقف پر سخت عمل دینا چاہیے۔
وزیر خارجہ نے جو سخت زبان استعمال کی ہے اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس معاملے کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ یہ برطانیہ کے ایک معصوم شہری کے لیے مکمل طور پر ناقابل برداشت ہے۔
بی بی سی کے دفاعی امور کے نامہ نگار فرینک گارڈنر نے اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کے اپنے اتحادی ملک یو اے ای کے ساتھ مضبوط دفاعی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر صورتحال مزید خراب ہوئی تو دونوں ممالک کے تعلقات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا نازش فیض سے۔ پاکستان میں مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد میں گزشتہ برس دیے گئے دھرنے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کو پارلیمنٹ نے چلانا ہے یا خفیہ قوتوں نے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ بادی نظر میں پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا جانا محض الفاظ تک محدود ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک کی رپورٹ۔
جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے جمعرات کو فیض آباد دھرنے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کی۔ بینچ میں موجود جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ دھرنوں کے دوران پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور پھر بیرون ممالک سے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان دھرنوں میں نقصان تو عوام کو ہی بھرنا پڑتا ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل انور منصور سے استفسار کیا کہ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے بھی سن 2014 میں عام انتخابات میں دھاندلی کے نام پر دھرنے دیے تھے، لیکن الزام ثابت نہیں ہوا تو کیا ان جماعتوں نے اپنے رویے پر عوام سے معافی مانگی ہے؟ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ اس مقدمے کی سماعت کے دوران خفیہ ادارے ISI سے تحریک لبیک پاکستان کے اکاؤنٹس کی معلومات کے بارے میں پوچھا گیا تو عدالت کو بتایا گیا کہ اکاؤنٹس کی معلومات تک رسائی ISI کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو بتایا جائے کہ آئی ایس آئی کا مینڈیٹ ہے کیا۔ اٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ فیض آباد دھرنے سے متعلق آئی ایس آئی نے ایک رپورٹ پیش کی ہے، انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ اس رپورٹ کو چیمبر میں پڑھا جائے، جسے منظور کر لیا گیا۔ تحریک لبیک کے اس دھرنے کے دوران مختلف ٹی وی چینلز کی بندش کے بارے میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اب ہم کنٹرولڈ میڈیا اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کسی بھی ادارے کا نام لیے بغیر کہا کہ جو چینل ان کی بات نہ سنے یا ان کی پالیسی پر عمل درآمد نہ کرے تو اسے بند کرنے کے احکامات دیے جاتے ہیں۔ عدالت نے فیض آباد دھرنے سے متعلق از خود نوٹس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا اس بارے میں سپریم کورٹ نے ابھی کچھ نہیں بتایا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب آپ کی آواز میں آپ کے پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات۔
میرا نام محمد شریف ہے، میں شیر بازیا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، سفید بال کھینچنے سے بار بار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟
بھلا سوچئے کہ سفید بالوں کے بھرنے یا نہ بھرنے سے آخر خبروں کا کیا تعلق۔ خیر جناب، آپ کا پیار ہی ہے کہ آپ کی ساری امیدیں بی بی سی اردو کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں۔ تو سربین کے ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے۔ رواں ہفتے پاکستان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان سے متعلق دیا گیا بیان کافی زیر بحث رہا، تو اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے سامعین کے چند پیغامات۔
میرا نام شوزہ بسکری ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ان کی درویشی مست ملنگی اور لا علمی پر مبنی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کہا۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت دفعہ بہت سارے ملکوں کے بارے میں اور بہت ساری ریاستوں کے بارے میں اور بہت سارے لیڈرز کے بارے میں اس طرح کی بات کر چکے ہیں، اور حیرانگی اس بات پر بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں کیا کہ ان کے علاوہ بھی دنیا بھر میں ایسے بہت سارے لیڈرز ہیں جنہیں تاریخ، سماج، معاشرت، معیشت اور دیگر معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔
ہماری افواج پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور لیکن اب بات اگر کی جائے موجودہ حکومت کے حوالے سے تو موجودہ ٹرمپ صاحب بھی کنفیوز ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کنفیوز ہیں۔
السلام علیکم، میں راولپنڈی سے کومل کبیر بات کر رہی ہوں۔ اس بات نے یقیناً دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہت بری طرح سے ٹھیس پہنچائی ہے، لیکن ساتھ ہی میں پاکستانی پرائم منسٹر کے اس بات پر رد عمل کو ضرور سراہنا چاہوں گی، کیونکہ انہوں نے صحیح معنوں میں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو جواب دیا۔
یہ صبح بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف ہونے والے احتجاج میں خواتین کی شمولیت پر بلوچستان ہی سے تعلق رکھنے والے ایک سامع نے کیا بتایا، آپ بھی سنیے۔
ہمارا پاک ملکی اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ بلوچستان کی ماں بہن اور ابو کا تالتے بیٹا ہوئے ہیں لاپتے والے کی، ہم وہ لاپتہ خود ہوئے ہیں، ہم کو احساس ہے کہ ہم تین بھائی لاپتہ ہوئے ہیں، ہمارا ماں باپ نے قرآن اٹھا کر نصیر آباد کے اندر بھیک مانگا، کسی کو بھی بھیک دینے والا نہیں تھا، ہمارا بچے تھا چھوٹے، ہم ایک سال غائب ہوئے، ایک گھر کے تین بھائی غائب ہوئے، ہمارا اوپر ظلم چلا، ہم کو احساس ہے، ہر پاکستان کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے اندر یہ آواز اٹھائیں، یہ ظلم بند ہو جائے۔
چلتے چلتے صبح پنجاب سے ہمارے ایک سامع امیر محمد کا پیغام، جو حکومت سے تھوڑے سے خفا سے ہیں۔
تحصیل اوجان، ضلع راجل پور سے امیر محمد مداری بات کر رہا ہوں۔ نے ملک کو برباد کر دیا ہے کہ جھوٹ پر انہوں نے ہم سے بھی ووٹ لیے، میں بھی ان کے ساتھی تھا، میں نے ان کو ووٹ دیے، مگر لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، ٹھیلے گرا رہے ہیں، لوگوں کے ریڑھے کو دھکے دے رہے ہیں، یہ تو کوئی انصاف تو نہیں ہے۔ جس چیز پر تبدیلی پر انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیے وہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ غریب عوام کو جو ہے نا کچھ ریلیف ملنا چاہیے، کھاد کہاں گیا، اسپرے کہاں گیا، کتنا مہنگائی کر دی۔
انہوں نے تو بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کافی ناراضی کا اظہار کیا۔ پاکستان میں خراب تعلیمی نظام کے مسائل بیان کرتے ہوئے صبح پنجاب سے ایک سامع کا بھیجا گیا پیغام بھی یہاں شامل کرتے ہیں۔
کلیم اللہ نیازی، موچ تاج خیل، ڈسٹرکٹ میاں والی۔ ایک طرف تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ان تمام سکولوں کو انسینٹیو دیں گے اور ان بچوں کو سکولوں میں داخل کرائیں گے، دوسری طرف یہ ہے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے وابستہ جتنے بھی پیپ پارنر سکولز ہیں جو غریب اور انتہائی لو پریولیج بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم مہیا کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ گورنمنٹ سکولوں میں اٹھنے والے اخراجات کے مقابلے میں 25% سے بھی کم ہے۔
آخر میں سامعین کے علاقائی مسائل۔
میں سرتار کر سے گلشن بات کر رہا ہوں. میری پاکستان کے جتنے بھی اعلیٰ عہدے دار ہیں ان پار کر میں پانی کا مسئلہ ہے اور اسکول ہے یا صحت کا مسئلہ بہت ہی زیادہ ہے. عالمی جو برادریاں ہیں یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ گھر کے لیے کچھ کریں.
محمد ابراہیم رئیسانی بلوچستان کانک سے ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان خشکی اور بے روزگاری کی وجہ سے بہت خراب حالت میں گزر رہا ہے. برائے مہربانی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ بلوچستان کے حالت پر کچھ رحم کرے.
میں فیض محمد بات کر رہا ہوں تھر پارکر سے. کچھ نہیں ہے پانی پینے چھوٹتے ہیں نیچے سے پانی کہاں سے نکالوں. ابھی انہیں مر رہے ہیں. عمران صاحب کو آپ کی اطلاع ہے تو تھر پارکر کی جانچ کی جائے گی. اس کو کوئی بھی اس کی گرفتار کر لیں گے. کوئی امداد کوئی زکات ادھر آتی ہے کوئی وڈیرے کھا جاتے ہیں.
اس کے ساتھ ہی صبر رحمت کو دیجیے اجازت. اگلے جمعرات سیربین کے اسی ہفتہ وار پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اور ہاں, اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے خواتین کی علامتی بھوک ہڑتال جاری ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے علامتی بھوک ہڑتال کا سلسلہ سن 2009 میں شروع کیا گیا تھا. اس حوالے سے بھوک ہڑتالی کیمپ کوئٹہ پریس کلب کے قریب قائم ہے. گزشتہ 9 سال کے دوران پہلی مرتبہ اس کیمپ میں علامتی بھوک ہڑتال میں خواتین کی ایک بڑی تعداد شریک ہے. ان خواتین میں پنجگور سے تعلق رکھنے والی ماناز بلوچ بھی شامل ہیں. وہ اپنی دادی, ماں اور بہن کے ہمراہ علامتی بھوک ہڑتال پر بیٹھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کا والد گزشتہ 6 سال سے زائد کے عرصے سے لاپتہ ہے.
جب جو کہ سراسر بے گناہ ہیں, سب کو معلوم ہے وہ عمان آرمی میں کام کرتے تھے. ان کا سارا زندگی کا زیادہ تر حصہ وہاں پہ گزرا ہے. یہاں پر
انہوں نے بتایا کہ ان کا والد 25 یوم کی رخصت پر عمان سے پاکستان آیا تھا. پنجگور کوئٹہ شہر سے اندازاً 550 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. ماناز کا کہنا ہے کہ وہ اتنی دور سے اس امید کے ساتھ کوئٹہ آئی ہیں کہ ان کی بات سنی جائے گی.
جی, میں اتنی دور سے یہ امید لے کر آئی ہوں کہ شاید کوئٹہ بلوچستان کا سب سے بڑا شہر ہے. یہاں پر ہمارے صحافی برادران صاحب ہیں, بین الاقوامی ادارے بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں تاکہ ہماری آواز کو دنیا تک پہنچا سکیں, شاید ہماری مدد کر سکیں.
ماناز بلوچ نے بتایا کہ والد ان کے خاندان کا واحد کفیل تھا. طویل عرصے سے لاپتہ ہونے کے باعث ان کا پورا خاندان جس اذیتناک صورتحال سے دوچار ہے وہ ناقابل بیان ہے.
جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو تیسرے دن چوتھے دن انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کو پیارا ہوگا, وہ تو سب پہ آتی. لیکن جب کسی کو لاپتہ کیا جاتا ہے تو یہ درد ہر روز انسان کو کہی جاتی ہے, وہ اندر سے مر جاتا ہے. ہماری فیملی اس طرح غم سے دوچارے, ہم روز روز مرتے اس انتظار میں رات دن.
ماناز کا مطالبہ ہے کہ ان کے والد سمیت تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے.
میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ابو کے ساتھ ساتھ تمام بلوچ سب ہمارے بھائی ہیں جو لاپتہ کیے گئے ہیں, وہ سب کو بازیاب کرائیں. پاکستان میں جو نیا حکومت آیا ہے اسی لیے ہم یہ امید لے کر یہاں پر آئے ہیں کہ شاید یہ کچھ کر سکے.
بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے بتایا کہ علامتی بھوک ہڑتال پر جو خواتین بیٹھی ہیں ان کا تعلق 70 سے زائد خاندانوں سے ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گورنر کی جانب سے ریاستی اسمبلی کے تحلیل کیے جانے کو اکثر حلقے غیر آئینی اور غیر جمہوری قرار دے رہے ہیں۔ سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور۔
کشمیر کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہاں کی ہند نواز سیاست بے بسی کا شکار نظر آ رہی ہے۔ 20 سال سے ایک دوسرے کے مد مقابل رہ چکے عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے کل جوں ہی حکومت سازی کا دعویٰ فیکس کے ذریعے پیش کیا تو گورنر ستیہ ملک نے اسمبلی کو تحلیل کر ڈالا۔ تاہم گورنر ملک نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سیاسی اقدار کو بچانے کے لیے اسمبلی کو تحلیل کیا ہے۔
محبوبہ جی نے خود مجھے ایک ہفتہ پہلے فون کر کے کہا کہ میرے ایم ایل ایز کو این آئی اے کے ڈر سے ڈرایا جا رہا ہے۔ دوسرے پکش کے لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے پیمانے پہ روپے کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ تو ہارس ٹریڈنگ 20 دن پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اب میں کسی کو بھی موقع دیتا اور اس کو جو ٹائم دیتا اس میں اور بڑے پیمانے پہ بہت گندگی ہوتی، بہت ہارس ٹریڈنگ ہوتی اور جو یہاں کا پورا پولیٹیکل ویلیو سسٹم ختم ہو جاتا جو دوسری اسٹیٹس میں جس طرح کا ہوتا ہے، اس لیے میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔
گورنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں محبوبہ مفتی کا خط فیکس خراب ہونے کی وجہ سے موصول نہیں ہوا۔ سابق وزیراعلی اور نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے گورنر کے فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا،
اب یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ فیکس مشین جو ہے وہ جمہوریت میں بہت چیزوں نے دخل دیا ہے، لیکن پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں کہ فیکس مشین نے جو ہے جمہوریت کا قتل گلا گھوٹا ہے۔
بی جے پی کے رہنما رام مادھو نے عبداللہ مفتی اتحاد کو پاکستان کی کارستانی بتایا، جس پر عمر عبداللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہنگامی حالات میں عبداللہ اور مفتی کا اتحاد بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے تھا۔ عام لوگوں میں اس ڈرامائی سیاسی صورتحال پر ملا جلا رد عمل پایا جاتا ہے۔
یہ ایک صحیح ڈیسیجن نہیں تھا گورنر کی اور سے۔ ان کو ایک امپارشل ہوتا ہے گورنر جب وہ بنتے ہیں، لیکن انہوں نے دکھایا ہے کہ جو بھاجپا سرکار ہے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جہاں پر جو ان کو سیوٹ کرتا ہے۔ گورنر ہیز پریونٹیڈ دا فارمیشن آف دا گورنمنٹ جسٹ بیکاز اٹ سیوٹس بھارتیہ جنتا پارٹی گورنمنٹ۔
دیکھیں جی، اگر اس سے پہلے نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور کانگریس یہ الائنس کرتے تو بڑھیا رہتا، یہ نوبت نہیں آتی ابھی۔ بٹ سب کو پتہ ہے کہ گورنر بی جے پی کے ہیں تو وہ تو ایسا کریں گے۔
یہاں جوڑ توڑ کی سیاست جو ہے وہ بہت وقت سے چل رہی ہے، لیکن جو ہی یہ کلائمیکس ایک شروع ہوا، پھر اینٹی کلائمیکس ہوا، تو یہ ہمارے لیے ایک انہونی بات تھی۔
واضح رہے گزشتہ 4 سال سے کشمیر سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ بی جے پی اور پی ڈی پی کا اتحاد طویل تعطل کے بعد وجود میں آیا تھا، لیکن حالات کشیدہ ہو گئے۔ مفتی محمد سعید کے انتقال کے بعد کئی ماہ تک محبوبہ مفتی نے حلف برداری سے انکار کیا، لیکن بالآخر جب وہ بی جے پی کی حمایت سے وزیر اعلیٰ بنی تو دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات بڑھ گئے، یہاں تک کہ جون میں بی جے پی نے حمایت واپس لے لی اور کشمیر میں گورنر راج نافذ ہوا۔ گزشتہ کئی ماہ سے اسمبلی کی 2 سیٹوں پر قابض سجاد لون نے بی جے پی کی حمایت سے حکومت سازی کی کوششیں تیز کر دی تھیں، اور اسی بیچ نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور کانگریس نے حکومت سازی کا اعلان کر ڈالا، لیکن گورنر نے اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اسی تناظر میں میں نے سری نگر میں تجزیہ نگار پرویز بخاری سے پوچھا کہ اسمبلی کا اس طرح تحلیل کر دیا جانا کیا جمہوری اقدار کے سے مطابقت رکھتا ہے؟
سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں، سب لوگ یہی دہرا رہے ہیں جو کافی ٹائم سے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اس بار یہ اتنا کھلے عام طریقے سے اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا، اس کے باوجود کہ پہلے جو جن پارٹیوں نے اس وقت اکٹھا ہو کے سرکار بنانے کا دعویٰ کیا وہ پہلے یہی کہہ رہی تھی کہ اسمبلی ڈیزالو کر لیجئے، نیا الیکشن کر لیجئے۔ تب بی جے پی کو شاید یہ امید تھی کہ وہ اپنے آپ سرکار بنا پائیں گے دوسری پارٹیز کو بریک کر کے، لیکن وہ جب نہیں ہو پایا اور دوسری پارٹیز اکٹھا ہو کے سامنے آئے گئی، تب گورنر صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دی۔ کچھ سیدھا سیدھا، اب تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی جو قبر کھودی گئی وہ آج اور گہری چلی گئی، بن گئی کشمیر میں، اور وجہ اس کی کوئی نہیں ہے، صرف یہی لگتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی یہ امید تھی کہ وہ خود سرکار بنا پائیں گے، خود ایک کوالیشن سرکار لیڈ پر کر پائیں گے۔ جب وہ ممکن نہیں ہوا تو اسمبلی ہی ڈیزالو کر دی۔
تو کیا اس کا یہ بھی مطلب لیا جائے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کوئی بھی ایسی حکومت نہیں چل سکتی جس میں مرکزی حکومت کی نمائندگی نہ ہو؟ مثلاً اگر کانگریس ہے تو کانگریس کے لوگ نہ ہوں، اگر بی جے پی ہے تو بی جے پی کے بغیر کشمیر میں
دیکھیے جو جب یہاں پہ ملٹنسی انسرجنسی شروع ہو گئی اس کے بعد پہلا سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نیشنل کانفرنس جیت کے آئی تھی, حالانکہ وہ اس الیکشن کو یہاں کے لوگ کشمیر کے لوگ ایک ملٹری آپریشن مانتے ہیں بنسبت الیکشن, لیکن باوجود اس کے ایک میجورٹی میں آ گئے اور انہوں نے جموں کشمیر کے لیے ایک آٹونامی کا ریزولوشن پاس کر دیا. تب سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نئی دلی کو ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر یہاں جموں کشمیر کی پارٹیاں یہاں اسمبلی میں اکثریت میں آ جائیں گی, بھاری اکثریت میں آ جائیں گی, وہ کبھی بھی اس طرح کا ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں, حالانکہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ انڈیپینڈنس کا ریزولوشن بھی پاس کر سکتے ہیں. پھر میرا سمجھنا یہ ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ جو مین اسٹریم پرو انڈیا پولیٹیکل اسپیس جو ہے, پرو انڈیا پولیٹیکل گروپس جو ہیں, وہ بٹنے شروع ہو گئے اور اسی کا نتیجہ نکل گیا کہ 1998-99 میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بن گئی. اور تب سے یہاں کی اگر آپ وہاں تب سے یہاں کی الیکٹورل ہسٹری کو کلوزلی دیکھیں, قریب سے دیکھیں, تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اب ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی جموں کشمیر کی پولیٹیکل پارٹی کبھی خود سرکار بنا پائے گی. اب دلی میں کون ہے, کانگریس پارٹی ہوگی یا بھارتیہ جنتا پارٹی ہوگی یا کوئی بھی پارٹی ہوگی, باہر کی ایک پارٹی کے بغیر اب یہاں لوکل پارٹیز خود اپنے آپ سرکار نہیں بنا پائیں گی. یہ ایک بالکل ایک ایک پرانی بات ہو گئی ہے اور آج اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ اب یہ اگر پارٹیاں جو پہلے الگ الگ ہو کے بٹ گئی تھی, نئی پارٹیاں آ گئی تھی, جیسے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آ گئی, لیکن اب جب یہ اکٹھا بھی ہونا چاہے تب بھی ان کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں مل رہی ہے.
اچھا ایک یہ بھی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب جو سیاسی سرگرمیاں ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں, اس میں بھی کسی نہ کسی طرح انڈین حکومت, بی جے پی کی جو حکومت ہے, وہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟
یہ ایک ریٹرک کے طور پر, دیکھیے ہندوستان میں اب ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جو بھی آپ پاکستان کے خلاف کچھ بھی کوئی اشارہ بھی کر دیں تو اس کو لوگ ماننے لگے ہیں. تو اب پہلے تو یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ جو یہاں کے علیحدگی پسند گروپس ہیں ان کو بولا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کی شے پہ, یہاں پہ جو بھی پالیٹکس ایکٹیویزم اور ریزسٹنس ایکٹیویزم کرتے ہیں وہ پاکستان کی شے پہ ہوتا ہے. اب تو یہ حال ہے کہ جن پارٹیز نے ہندوستان کا جھنڈا کشمیر میں اونچا رکھا ہوا ہے ان کے خلاف بھی یہی الزام لگتے ہیں. سیدھا ابھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے, چونکہ اب نریندر مودی دوسری ٹرم کے لیے کیمپین کرنا شروع کرنے والے ہیں, اب اگلے سال جنرل الیکشن ہونے والے ہیں ہندوستان میں, وہ یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان پارٹیز کے سامنے سر نہیں جھکایا یا ان کو اکٹھا ہونے نہیں دیا نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کشمیر میں, یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کشمیر میں یہ جو علیحدگی پسند ہے اور یہاں کی پرو انڈیا گروپس بھی ہیں جو کشمیر کی کچھ رائٹس کی بات کرتے ہیں, آٹونومس اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں, ان کے سامنے بھی نہیں جھکے. تو اس سب کا مقصد مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو ایک بہت اسٹرانگ پارٹی کے طور پہ اس ایپیسوڈ سے پیش کرنا چاہتے ہیں, یہ دکھا کے کہ نہ صرف علیحدگی پسند اور پاکستان کے لیے بہت ٹف ہو رہے ہیں, بلکہ یہاں کی جو پارٹیز ہیں جو یہاں کے پولیٹیکل رائٹس کی بات کریں گے ان کے خلاف ان کے لیے بھی وہ اتنا ہی ٹف ہوں گے. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے, یہ اگلے سال جو نئے الیکشن ہونے والے ہیں اس کی طرف اس کو دھیان میں کیا گیا ہے.
سری نگر سے تجزیہ نگار پرویز بخاری. سیربین یہاں اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی, پروڈیوسر غضنفر حیدر, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سوزان لینن, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. عمر آفریدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروق.
انڈیا انڈیا میں ہزاروں کسانوں نے آج ممبئی کی جانب احتجاجی مارچ کیا. ان کا مطالبہ تھا کہ قحط سے متاثرہ علاقوں میں کسانوں کی مالی امداد کی جائے. اقوام متحدہ کے یمن کے لیے نمائندہ خصوصی مارٹن گرفتھ نے یمن کی بندرگاہ حدیدہ کا دورہ ملتوی کر دیا ہے. وہ وہاں قیام امن کی کوششوں کو مزید تیز کرنا چاہتے ہیں. شمال مشرقی چین میں ایک کار نے سڑک پار کرنے والے بچوں کے ایک گروپ کو کچل دیا, جس کے نتیجے میں کم از کم 5 بچے ہلاک اور دیگر 18 زخمی ہو گئے ہیں. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق پولیس نے کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے. اور برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے پارلیمان میں بریگزٹ کے مجوزہ معاہدے کا یہ کہہ کر دفاع کر رہی ہیں کہ یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. دوسری جانب 27 یورپی ممالک کے سفرا اس مسودے کا جائزہ لے رہے ہیں, جس میں بریگزٹ کے بعد باہمی تعاون, سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کو دوستانہ رکھنے کی بات کی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.